أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قیامت کا دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت یعنی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ فدیہ معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جا سکے گی. اس آیت نمبر 48 میں ایک ٹکڑا تھا ولا یقبل منہا شفاعت، اور اس ٹکڑے میں شفاعت کو بیان کیا گیا تھا کہ شفاعت یعنی سفارش کوئی کسی کی اس دن نہ کر سکے گا. مسئلہ ہے شفاعت، یہ معروف اور مشہور مسئلہ ہے اور اس بات کی اشد ضرورت ہے اس دور میں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اس مسئلے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح طریقے پہ سمجھے تاکہ وہ غلط عقائد کا شکار نہ ہو، اور جو مسلمان غلط عقائد میں مبتلا ہیں جن کو انسانی شیطانوں نے اور حقیقی شیطانوں نے اور ہوائے نفس نے اس غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، اور جس غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے اور جس غلط عقیدے کی وجہ سے اکثریت کا اور بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات تک کو ادا نہیں کرتے اور کبائر سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، محض اس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں اور وہ قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت کریں گے، اس لیے کسی بھی اہم اور کسی بھی خاص عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور ہم سب کو وہ جنت میں داخل کریں گے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال اور یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اور وہ بزرگ جن کی طرف ہم منسوب ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے وہ پیر و مرشد جن کی ہم نے بیعتیں کی ہیں، جن سے ہمارے سلسلے اور ہماری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، یا ہمارے مربی اور استاد وغیرہ اور ہمارے بڑے اور بزرگان دین، ان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکی اور عذاب سے بچائیں گے اور یہ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے. اور بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کے افراد یہ بھی امت کی شفاعت یعنی سفارش کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلہ شفاعت کو قرآن نے کس انداز سے بیان کیا ہے. لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں یہ الگ قصہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رب کی اس کتاب سے پوچھیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور تحقیق کریں، ہم دیکھیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالی اس شفاعت کے مسئلے کو کس طریقے پہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد ہم صحیح احادیث پر نظر ڈالیں کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح احادیث میں قیامت کے دن کی شفاعت کے بارے میں یا عام ایمان والوں یا اولیاء اللہ یا صالح اور متقی ایمان والوں کی شفاعت کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے. تو یہ جو شفع ہے، جس طرح کے آپ کو بتایا گیا کہ شفاعہ یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ مصدر ہے اور اس کا اصل مادہ شین فے اور عین ہے. شفع جفت کو کہتے ہیں، اور یہ ضد ہے وتر کی، اور وتر طاق کو کہتے ہیں. تو کم از کم درجہ طاق کا ایک ہوتا ہے اور کم از کم درجہ جفت کا دو ہوتا ہے. والشفعی والوتر، طاق اور جفت. اور شفع الشیء، کسی چیز کے بارے میں جب یہ کہا جائے تو کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ایک چیز تھی اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی اب ملا دی گئی ہے، جس نے اس ایک چیز کو شفع یعنی جفت بنا دیا ہے. اور شفاعت کو شفاعت اس لیے کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سفارش کہتے ہیں، کہ ایک شخص اپنی درخواست پیش کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے شخص کے سامنے، اور اس دوران تیسرا فرد آ کر اس درخواست پیش کرنے والے کی درخواست کے ساتھ اپنی تائید کو شامل کر لیتا ہے. اس طریقے پہ اس تیسرے شخص کی یہ گفتگو یا اس کا یہ عمل یہ سفارش کہلاتی ہے. تو شفع یشفع یہ فتح یفتح کے وزن سے ہے، سفارش کرنا، مدد کرنا، کسی چیز کا جوڑا بنانا اور کسی چیز کو دوہرا کرنا. اور اسی سے ہے شفیع، اسم فاعل، شفاعت کرنے والا. اور المشفع، جس کی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے. اور المشفع، وہ کہ جو کسی کی سفارش یا شفاعت کو قبول کرے. اور المشفوع، جس کی سفارش پیش کی جائے. یہ اس مسئلہ شفاعت کے ارکان ہیں اور یہ اس کے ستون ہیں. یعنی ایک تو ہے عمل، جس کو ہم کہتے ہیں شفاعت، کسی کی سفارش کرنا، اور جو سفارش پیش کرتا ہے وہ ہے شافع، اور جو شفاعت کرتا ہے وہ ہے الشافع، اور جو شفاعت کو پیش کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے وہ ہے الشفیع یا شفیع. اب جو شفاعت کو یا سفارش کو قبول کرتا ہے وہ ہے المشفع، اور جس کی شفاعت یا سفارش کو قبول کیا جاتا ہے وہ ہے المشفع. دنیا میں کسی شخص کی سفارش کرنا، بشرطے کہ یہ شخص اس سفارش کا مستحق ہو، اس کا اہل ہو، تو یہ عمل نیکی کا عمل ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی سفارش کریں تاکہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، اس کو ترقی مل جائے، یا اس کی دین دنیا کی بھلائی اور خیر اس کو مل جائے. کسی مسلمان بھائی کی سفارش کرنا کسی اور کے سامنے، بشرطے کہ یہ شخص اس سفارش کا مستحق ہو، تب تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اگر یہ اس کا مستحق نہ ہو، محض رشتہ داری کی وجہ سے یا سیاسی تعلق کی وجہ سے یا رشوت یا کسی اور دنیاوی مصلحت کی وجہ سے، تو یہ اس پر کسی قسم کا فائدہ اور بدلہ لینا یہ حرام ہے، اور یہ عمل کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. جس طرح سورہ النساء میں آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنا یکن له نصیب منہا، جس کسی آدمی نے اچھی سفارش کی تو اس کو اس اچھی شفاعت کی وجہ سے نیکی ملے گی، اجر اور ثواب ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن له کفل منہا، جو بری شفاعت کرتا ہے، ناجائز سفارش اور شفاعت کرتا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ برائی یعنی گناہ کی شکل میں ملے گا، اور اس نے یہ کبیرہ گناہ کمایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجت اقبل علی جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا. جب کوئی شخص اپنی حاجت لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا تو آپ اہل مجلس سے فرمایا کرتے تھے اشفعوا تؤجروا، اس کی شفاعت کرو اور اس کی شفاعت کو قبول کرو، تم لوگوں کو اس کا بہترین اجر ملے گا. تو اس آیت اور اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ صحیح طریقے پہ اگر کسی کی سفارش اور شفاعت کی جائے تو اس پر اللہ تعالی کے ہاں اجر اور ثواب ملتا ہے. اور یہ تو تھی دنیا میں شفاعت اور سفارش, اور ایک وہ شفاعت ہے کہ جس کے بارے میں غلط عقیدہ لوگوں نے کھڑا ہے قیامت کے دن کے حوالے سے اور جنت اور دوزخ کے حوالے سے. اس سلسلے میں جو مشرک اور کفار تھے ان کے اس غلط عقیدے پر رد کرتے ہوئے قرآن سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا ہم نے معبود بنایا ہوا ہے یا جن کو اللہ کے ساتھ ہم نے شریک بنایا ہوا ہے, اللہ کی محبوب ہستیاں سمجھ کر ہم ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, ان کو مشکل کشا, حاجت روا, کارساز, دستگیر, غوث سمجھا ہوا ہے ہم نے, ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہماری سفارش کریں گے, ہماری شفاعت کریں گے, اس لیے ہم ان کا نام اٹھتے بیٹھتے لیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ان کا نام ہم پکارتے ہیں, ان کے نام کی دعائیاں ہم دیتے ہیں, اس لیے کہ شفعاؤنا یہ ہمارے شفیع ہیں, یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں, یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں. یہ تھا ان کا وہ عقیدہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ الانعام میں کہ جب قیامت کے دن یہ سب اکیلے آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے ان سے یہ کہا جائے گا کہ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء, سورہ انعام کی آیت نمبر 95 ہے. جب اللہ تعالی ان کو اکیلا قیامت کے دن جمع کرے گا, اور اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے آیت کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, تم لوگ تو میرے سامنے اس طریقے پہ آ کر جمع ہو گئے ہو جس طرح میں نے تم کو اکیلا اور تنہا پیدا کیا تھا, کہاں ہے تمہارے وہ شفیع اور وہ سفارشی اور وہ شریک اور وہ ہستیاں جن کو دنیا میں تم پکارا کرتے تھے. وما نرى معكم, اللہ فرمائے گا ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ اور وہ ہستیاں جن کے بارے میں زعمتم, تمہارا یہ خیال تھا, انہم فیکم شرکا, وہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کہاں ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ کہاں ہیں آج کے دن. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون, سارے رشتے ختم ہو گئے, منقطع ہو گئے, آج وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے, تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, اور جو تمہارا گمان تھا وہ غلط نکلا, تمہارا گمان غلط نکلا, اور آج جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے, ہمیں اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کریں گے, ہمارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے جنت میں لے جائیں گے, وہ ما نرى معكم, ہمیں نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں. یہ ان کے اس عقیدے پہ ضرب ہے جو کہ غلط طور پہ ان کے ہاں شامل ہو گیا تھا. اور افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ اس دور میں بھی موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ شفاعت کا حقیقی مالک صرف اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا اور کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون قل للہ الشفاعة جميعا, کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دو کہ شفاعت کا اصل مالک حقیقی مالک صرف اللہ ہی ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 43 اور 44 میں یہ ارشاد فرمایا. تو اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ شفاعت کا مالک حقیقی اللہ ہے، مخلوق میں سے کوئی اور شفاعت کا مالک نہیں ہے. سورہ انعام نے اسی لیے آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا لیس لہم من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا ان کے لیے نہ تو کوئی دوست ہے اور نہیں ان کا کوئی شفاعت کرنے والا شفیع ہے. سورہ سجدہ میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا تخاطب کے انداز میں کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن شفاعت چلے گی نہیں کسی کی، اس دن کسی کی شفاعت نہیں چلے گی. جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن نہ تو دوستی کام آئے گی، نہ تجارت کام آئے گی، اور نہ شفاعت کام آئے گی. ولا شفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کا مالک اللہ ہے. تو ان آیات نے ہمیں یہ بتایا کہ شفاعت کا حقیقی مالک اللہ ہے. یہ تو تھی اس مسئلے کی سب سے اہم اور سب سے پہلی بات کہ شفاعت کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے. قرآنی آیات میں ہمیں یہ بتایا. دوسری چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جب تک اس مالک کے شفاعت کی طرف سے اجازت نہ ملے کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، خواہ وہ نبی ہو یا وہ فرشتہ ہو. چونکہ مالک شفاعت کا وہ ہے، اگر وہ خود کسی کو اجازت دے دے کہ تم شفاعت کرو تب تو وہ شفاعت کرے گا، یعنی سفارش کرے گا. لیکن جب تک وہ اجازت نہ دے اس وقت تک کوئی نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس وقت شفاعت کریں گے جب اپنے رب کی طرف سے اجازت ملے گی. اجازت ملنے سے قبل یہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا 255، آیت نمبر 255 میں کون ہے وہ، من ذا الذی، کون ہے وہ یشفع عنده، جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے کسی کی، الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا خود اس کو اذن، اجازت مل جائے تب تو وہ کرے گا. جب تک اجازت نہ ملے شفاعت اور سفارش نہیں ہو سکتی. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی شفیع کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا الا من بعد اذنی، سوائے اس صورت کے کہ جب اللہ کا حکم اور اجازت مل جائے تب. اور سورہ مریم میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 87 میں لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو رحمان کے ہاں سے خاص پروانہ، خاص اجازت مل جائے تب وہ شفاعت کرے گا. عہدہ، خاص معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کرنے کے لیے کوئی خاص حکم اللہ کے ہاں سے ملے گا تب شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدہ، رحمان کے ہاں سے خاص اجازت نامہ ملے گا تب جا کر شفاعت کرنے والے شفاعتیں کرنا شروع کریں گے. اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا اور شفاعت فائدہ بھی نہ دے گی سوائے اس صورت کے کہ الا من اذن له الرحمن، کہ رحمان خود ہی جس کی اجازت دے دیں. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى. یہ ایک الگ شرط ہے کہ شفاعت جب کریں گے تو شفاعت کے لیے بھی اللہ تعالی کی رضامندی شامل ہونی چاہیے کہ اللہ اس شفاعت کی نہ صرف اجازت دے بلکہ اللہ تعالی پسند بھی کرے کہ یہ شفاعت کس کے لیے کی جا رہی ہے. تب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ تو شفاعت ہے.
ولا تنفع الشفاعة الا لمن اذن لها.
سورہ سبع 22 سپارے کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ شفاعت اس صورت میں فائدہ دے گی جب اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے. یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے ہمیں اس مسئلے کا دوسرا اہم نقطہ بتایا, اور وہ یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہ ملے گی اس وقت تک کوئی بھی شفاعت یا سفارش کرنے والا کسی کی سفارش نہ کر سکے گا.
آیت نمبر 48 میں شفاعت کے مسئلے کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے, اور یہ وہ اہم مسئلہ ہے شفاعت کا کہ جس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ پرانی امتوں کے ہاں غلو ہوا ہے بلکہ اس امت میں بھی بہت زیادہ غلو ہوا اور لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے, اور لوگوں کے عقائد میں ایک بہت بڑا خلا واقع ہو گیا جس کو سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں پر کر سکتی کہ وہ اثرنو اپنا رشتہ قرآن سے اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام سے دوبارہ استوار کریں اور جوڑیں. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اعمال میں جو کمی بھی واقع ہوتی ہے اور واقع ہوتی رہے گی, اس لیے کہ شیطان نے پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر جب یہ کہا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ضرور تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا, اس وقت سے لے کے یہ مارکہ خیر اور شر کا آج تک جاری ہے اور تا قیامت یہ جاری رہے گا. شیطان سب سے زیادہ جس چیز پر خوش ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کے عقیدے کی خرابی اور بگاڑ ہوتا ہے, اور جس چیز پر شیطان, اور شیطان کا لفظ جہاں آئے تو وہاں آپ فوراً یہ سمجھ جایا کیجئے کہ شیطان سے مراد صرف ابلیس اور اس کی پارٹی اور اس کے حمایتی اور اس کی نسل اور اس کے جنس, صرف یہی مراد نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ انسانی شیاطین بھی اس سے مراد ہیں. تو شیاطین انس اور شیاطین جن, ان کا سب سے زیادہ زور جس چیز پہ لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا جائے. اس لیے کہ انسان کسی بھی حال میں خواہ و بدترین قسم کے جرائم میں مبتلا کیوں نہ ہو, پھر بھی کسی نہ کسی لمحے اور کسی نہ کسی وقت اس بات کی امید ہوتی ہے کہ شاید یہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لے اور شاید یہ توبہ کر لے. اور شیطان کو اس بات کا علم ہے, وہ خود اس انسان سے زیادہ اچھی طرح اس چیز سے باخبر ہے کہ جب بھی اس انسان نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کی اللہ تعالی فوراً اس کو معاف کر دے. اس لیے ایسا کوئی عمل اختیار کیا جائے اور اس انسان کو ایسے راستے پہ لگایا جائے کہ جس راستے پہ چل کے اسے زندگی بھر اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. وہ اپنی دانش میں, اپنے زام میں, اپنے علم کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے اور وہ تو نیکی والا کام کر رہا ہے, وہ تو دین کے جو اہم کام ہیں ان میں سے ایک کام کو انجام دے رہا ہے. لیکن جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو اس وقت اسے معلوم ہوگا کہ اس کے جتنے اعمال تھے وہ سارے کے سارے ہباء منثورا، وہ گرد پریشان اور مٹی جو کہ اڑتی ہے دھول اور غبار، اس کی طرح ان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے اعمال اس نے انجام دیے ان کے اندر دو چیزوں کی کمی تھی، اخلاص نہیں تھا اور موافقت شریعت نہیں تھی. تو شیطان یہ دو کام کرتا ہے، ایک تو اس انسان سے اخلاص کو دور کرتا ہے، اور دوسرا اگر اخلاص پیدا ہو بھی جائے تو یہ انسان جو کہ عمل انجام دیتا ہے یہ خود اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین اور صحابہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے، وہی عمل میں انجام دوں گا جو اپنے ذہن کے مطابق جس کو میں صحیح سمجھوں گا. یہ وہ اہم نقطہ ہے جس سے گزشتہ امتیں بھی غافل رہیں، اور اس امت کے اندر بھی اس معاملے میں بہت بڑی غفلت ہے اور لوگ غفلت کا شکار ہیں. تو یہ جو ایک بڑا بگاڑ پیدا ہوا عقیدے میں، بنی اسرائیل کے ہاں یہ بات موجود تھی اور نصارہ کے ہاں بھی یہ بات موجود تھی، اور اس امت مسلمہ کے اندر بھی وہاں سے یہ بات منتقل ہو کے آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ بہت ساری قوموں نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں خود کسی اچھے اور اہم عمل کو انجام دینے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی کے بعد بندے ایسے موجود ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں اور ہم جیسے کمزوروں اور سست قسم کے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور ان کی سفارش کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ وہ جنت میں لے کر چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو جب بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن نفسا نفسی ہوگی اور 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور اس دن نبیوں رسولوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی زبان سے بھی یہی نکلے گا کہ یا رب سلم سلم، نفسا نفسی نبیوں کی زبان سے بھی نفسا نفسی ہی سنائی دے گی. اس دن کے بارے میں جب اس قسم کی ہولناکیوں کو اور شدت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن انسان کے اپنے عمل صالح کے سوا اور کوئی چیز بھی اسے بچا نہیں سکے گی، وہاں پر شیطان آ کر ذہن میں ایک نئی بات پیدا کرتا ہے، اور وہ نئی بات یہ ہوتی ہے کہ صالحین اور اولیاء اللہ یہ کس مرض کی دوا ہے. یہ جو صالحین ہیں یا اولیاء ہیں یہ اسی لیے تو اولیاء ہیں اور اسی لیے تو ہم ان کے معتقد ہیں اور اسی لیے تو ہم نے فلاں فلاں اصحاب کی اصاحب کی بیعت کی ہے اور اسی لیے تو ہم نے اپنے آپ کو فلاں سلسلے سے وابستہ کیا ہے کہ حشر کے میدان میں ہمیں وہ بچائیں گے. یہی عقیدہ نصارہ کا اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان انبیاء کے وارثین جو صالحین تھے پرانی امتوں میں ان کے بارے میں تھا. جس طریقے سے سورہ نوح کی تفسیر میں یہ بات ہم نے سمجھی ہے، وسیلے سے متعلق جو طویل درس ہوا ہے اس میں اس بات کو تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں 5 صالح متقی ولی تھے، وط، سواع، یغوت، یعوق، نصر، یہ 5 نام تھے ان کے. ان اولیاء اللہ کو انہوں نے شروع میں تو صرف اللہ کے سامنے اپنا وسیلہ بنایا، ان سے قطعاً وہ دعا نہیں کرتے تھے، ان سے وہ مانگتے نہیں تھے، ان کو وہ مشکل کشا نہیں سمجھتے تھے، ان کو حاجت روا اور حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں لیکن مقربین ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شیطان جب بھی کسی قوم کو گمراہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اگر آپ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں قرآنی آیات کے آئینے میں اور قرآن کے آئینے میں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سب سے زیادہ جو قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی ہیں، تو ان میں سر فہرست یہ جرم تھا ان کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی شان میں غلو کیا. غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اس کی شان کو بڑھا دینا، جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع کیا ہے صحیح حدیث میں کہ لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم انما انا عبد قولوا عبد اللہ ورسول. تو یہ تو وہ بگاڑ تھا جو عقائد میں پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے بہت ساری قوموں کا یہ حال ہوا کہ وہ صراط مستقیم سے دور نکل گئے اور اللہ تعالی کے عذاب کے مستحق ہوئے. وہ مسئلہ تھا مسئلہ شفاعت. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں جا بجا جن آیات میں اور جن جن صورتوں میں اللہ تعالی نے مشرکوں کے اعمال پہ اور مشرکوں کے عقائد پہ رد کیا ہے، وہاں آپ کو سر فہرست شفعاء اور شرکاء یہ دو الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے. شفعاء شفیع کی جمع ہے اور شرکاء شریک کی جمع ہے. وہ جو کام بھی کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم نے جن کو اپنا شفعاء سمجھا ہے اور جن کو ہم نے شرکاء بنایا ہوا ہے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچانے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو امید ہم نے رکھی ہے اس کا سبب یہ لوگ بنیں گے. شفعاء اور شرکاء، یہ شفعاء اور شرکاء جمع کا صیغہ ہے اور ظاہر ہے یہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک پہ یہ راضی ہو. جو اللہ کو چھوڑتا ہے وہ ایک دروازے پہ کبھی نہیں ٹکتا، اور جو کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا صرف ایک اللہ سے اپنا دل لگا لیتا ہے وہ کسی اور دروازے پہ پھر نہیں جاتا. مشرک وہ غلیظ جنس ہے اس کائنات کی کہ جو ایک پہ راضی نہیں ہوتا، اور یہ شرافت کے معیار کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی شخص ایک سے زیادہ کو اپنا رازدار بنائے اور اپنے خاص حقوق ایک سے زیادہ کسی اور کو دے دے. عورتوں میں اگر کوئی عورت اپنے مخصوص جذبات، احساسات اور حقوق ایک سے زیادہ کسی کو اگر دے تو اس سے شرافت کا لیبل اٹھ جاتا ہے اور معاشرے میں اس کو شریف نہیں سمجھا جاتا. یہی معاملہ انسان کا ہے. یہ اعمال صالحہ میں جو شرافت کا ایک معیار ہے اس کا جب فقدان ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب یہ شخص جس کو ایک اللہ کا بننا چاہیے تھا جب یہ ایک کو چھوڑ دیتا ہے، کئی سے دل لگا بیٹھتا ہے، تو پھر اس کی شرافت کا معیار ختم ہو جاتا ہے. اس کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ غلط قسم کی عورت کی انسانی معاشرے میں ہوتی ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح یہ انسان جو کہ مخلوق ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اپنے ایک خاص حق میں مخلوق کی شراکت برداشت نہیں کرتا، جب مخلوق ہو کر یہ اپنے خاص حق میں اپنی ہی کی طرح کسی دوسری مخلوق کی شراکت برداشت نہیں کرتا، تو کیا اللہ خالق اور مالک ہو کر مخلوق میں سے کسی مخلوق کی شراکت اپنے ساتھ برداشت کرے گا؟ اور اسی لیے جتنے گناہ ہیں اور جتنے جرم ہیں ان میں سب سے زیادہ بدترین جرم جس پہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ شرک ہے. وہ شرک ہے، اور شرک وہ جرم ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغفرت نہیں ہے. اس کے بارے میں تو کوئی شخص سوچنا ہی چھوڑ دے، تصور ہی نہ کرے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں تو کسی بھی مصالحت کا یا کسی بھی نرمی کا یا نرم لہجے نرم رویے کا قتل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جب اپنے محبوب سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی کبھی یہ بات آ جائے کہ تمہارے کسی عمل سے شرک کی بو آنے لگے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تو تم بھی خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے.
جب ان کا یہ معاملہ ہے تو پھر کسی اور کے لیے کیسے گنجائش یہ باقی رہ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں شرک کرے یا اللہ کی صفات میں شرک کرے یا اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی اور کو دے دے. مخلوق میں سے کسی اور ہی کو دے گا, اس لیے کہ خالق تو ایک ہی, اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو اللہ کا مد مقابل مانا جائے. تو یہ تھا وہ غلو جس کے بارے میں یہ تمہید میں نے باندھی, تاکہ شفاعت کا مسئلہ ہمارے ذہن میں بیٹھے کہ یہ مسئلہ اتنا غیر اہم نہیں ہے اور یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے, اور اگر لوگوں کے ہاں عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا ہے تو ان کی اصلاح ترک کر دی جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقائد کی اصلاح پہ پہلے توجہ دی جائے, اس لیے کہ انسان کے اعمال کی تعمیر ہوتی ہے اس کے عقیدے پہ. اگر عقیدہ درست ہے جس کی مثال بنیاد کسی ہے, اگر بنیاد مضبوط ہے اس پر آپ کئی منزلہ عمارت کھڑی کر سکتے ہیں, لیکن اگر بنیاد کسی مکان کی کمزور ہے اور بنیاد مضبوط طریقے پہ نہیں بنائی گئی, اور اگر بنیاد میں ایسا سامان ڈالا گیا ہے سیمنٹ وغیرہ باجری کی شکل میں کہ جو ناقص تھا, تو کسی بھی وقت اس بات کا اندیشہ اور خطرہ اور ڈر رہتا ہے کہ یہ اس پہ جو ایک منزلہ مکان بنا ہے یہ بھی گر جائے. لیکن اگر بنیاد مضبوط ہے تو اس پر کئی منزلہ عمارت آپ کھڑی کر سکتے ہیں. تو انسان کا جو اصل, جو اس کا سرمایہ ہے اور جو اساس ہے اور جو اصل ہے, وہ ہے اس کا عقیدہ, اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی, اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی زندگی میں جتنی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری اسی عقیدے سے متعلق تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ احکامات اور عبادات اور جہاد اور دوسرے جو معاملات ہیں, لین دین ہیں, ان کے احکامات اور ان کے بارے میں اللہ کا حکم یا قرآنی آیات یا جن کی شرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی, مکی دور کے آخر میں ہوا ہے یا مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد ہوا ہے. تو گویا کہ جتنی محنت آپ نے کی ہے آغاز میں, وہ ساری کی ساری یہ تھی کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی کبریائی ایسی بیٹھے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نفع نقصان کی امید نہ رکھیں, اور نہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ایسی ہستی بھی موجود ہے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی, اور جس کا حال یہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کو اگر ہم اپنا ولی اور اپنا کارساز بنا لیں تو وہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اور جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا یہ عقیدہ غلط ہے, اور اس کے بارے میں جو شواہد ہیں اور جو ثبوت ہیں اور جو دلائل ہیں وہ قرآن کی ایک نہیں, سینکڑوں نہیں, بلکہ ہزاروں آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے اور صفائی سے اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے, تاکہ ہر انسان پر حجت قائم ہو جائے اور کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں جو مسئلہ تھا اس کو وضاحت کے ساتھ قرآن میں میں نے پایا نہیں تھا, مبہم تھا اور غیر واضح تھا, اس لیے میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کا مقصد کیا تھا. قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. تو قرآن کی کوئی بھی آیت اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مبہم ہو اور جو سمجھ میں نہ آئے. تو اس آیت نمبر 48 میں پچھلے ہفتے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کے دن کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو. ڈرنے سے مراد یہ تھا کہ وہ جو اس دن کا مالک ہے اس کے بارے میں سوچو کہ اس کی بادشاہت اس دن قائم ہوگی, اور وہی حقیقی بادشاہ ہوگا اس دن کا, جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں تم یہ پڑھتے ہو, کہتے ہو اور اعلان کرتے ہو اور یہ وعدہ کرتے ہو اور اپنے عقیدے کو درست کرتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا, اسی کی وجہ سے تم آج تک یہ نہیں معلوم کر سکے کہ تم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہو, اور جب سلام پھیر کر مسجد سے باہر نکلتے ہو تو اسی لمحے, اسی دن, اسی وقت تم اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کس طریقے پہ کرتے ہو تم نے کبھی نہیں سوچا. کاش کہ تم سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں اس کے ترجمے پہ غور کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ تم نے کتنا زبردست اور عظیم وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, یہ کہہ کر کہ مالک یوم الدین, جب مالک یوم الدین تم نے کہا تو تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس دن اس مالک کی شفاعت کے سوا نہ تو کسی کی سفارش اور شفاعت چلے گی اور نہ مالک کے سوا کوئی اور کسی کے کام آ سکے گا اور نہ مالک کے سوا کوئی کسی اور کے لیے بدلہ یا معاوضہ یا فدیہ دے سکے گا اور نہ مالک کے سوا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو تمہاری مدد کر سکے. تو مالک یوم الدین جب تم پڑھتے ہو تو ذہن میں قیامت کا نقشہ بٹھایا کرو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے اور وہی اس دن کا بادشاہ ہے. اس لفظ مالک میں دو قراءتیں ہیں جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا, ایک ہے ملک اور ایک ہے مالک. ملک کے معنی ہیں قیامت کے دن کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی قیامت کے دن کا بادشاہ ہے اور اسی لیے وہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور دوسری قراءت ہے اس میں مالک یوم الدین, تو مالک بھی معنی ہے مالک, اللہ تعالی ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. اور اس کے فوراً بعد آپ اللہ سے ایک اور وعدہ بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ جب تو مالک ہے اور تو ہی مالک حقیقی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے سوا کسی اور کو ہم اپنا دستگیر اور اپنا کارساز نہیں مانتے, تیرے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور نہ ہی تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے. تیرے سوا کسی اور سے نہ تو ہم مدد مانگتے ہیں اور مستقبل میں بھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دیں. اور یہی وہ شفاعت ہے جس کے بارے میں گزشتہ درس میں دو باتوں کو ہم نے جانا اور سمجھا تھا کہ شفاعت کا مفہوم کیا ہے اور یہ کہ اس شفاعت سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو قرآن اور حدیث نے کس طریقے پہ بیان کیا ہے. اور اسی ضمن میں یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ یہ جو شفاعت ہے اس کا ایک تو لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے. لغوی مفہوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور احادیث بھی عربی زبان میں ہیں, اس لیے ہر لفظ کا ایک تو عربوں کے ہاں لغوی مفہوم ہوتا ہے عربی زبان میں, اور اہل زبان کے ہاں لغت میں اس لفظ کے کتنے معنی ہیں, یا یہ کہ عرب اور اہل زبان اس لفظ کو کس معنی میں سمجھتے ہیں. اور اصطلاحی مفہوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں اہل شرع نے اور شریعت نے اس لفظ کا کیا مفہوم بیان کیا ہے. مثلا صلاۃ ہے, اس کا لغوی ترجمہ دعا ہے یا کئی اور تراجم ہے, یہ اس کا لغوی مفہوم ہے اہل زبان کے ہاں. لیکن جب ہم شریعت کی اصطلاح میں اس کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جس عبادت کا ثبوت اور جس عبادت کی کیفیت کا, اوقات کا اور تمام مسائل کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مخصوص قسم کی اور مخصوص ہیئت کی عبادت کرنا اس کو نماز کہا جاتا ہے. یہی معاملہ روزوں کا ہے, حج کا ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کا ہے. تو شفاعت کا لغوی مفہوم ہم نے سمجھا تھا اور اصطلاحی مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ کسی کی سفارش کرنا اور کسی شخص کی درخواست کے ساتھ اپنی تائید شامل کرنا اس کو سفارش کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں, اور یہ ترجمہ ہے اور مفہوم ہے عربی کے لفظ شفاعت کا. اور یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ شفاعت کا جو حقیقی مالک ہے وہ وہی مالک ہے جس کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ کہا کہ مالک یوم الدین, اللہ تعالی ہی حقیقت میں اس شفاعت کا مالک ہے. تیسری بات اس شفاعت سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شفاعت ہے اور یہ جو سفارش ہے, ایک ہے دنیا میں اور دوسری ہے آخرت میں. دنیا میں جو سفارش کی جاتی ہے اور جو شفاعت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ ہفتے سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ مطلق شفاعت کرنا اور سفارش کرنا کسی مسلمان بھائی کی، بشرطے کہ وہ اس سفارش کا مستحق ہو، یہ عبادت ہے، اور اس پر شفاعت اور سفارش کرنے والوں کو سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت بڑا اجر اور ثواب اور اچھا بدلہ ملتا ہے، اور اس کی ترغیب ہمیں کئی احادیث میں ملتی ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، اور کئی اور اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں بعض ان احادیث کو نقل کیا ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اچھے عمل کی نسبت سے کسی بھی مسلمان بھائی کی سفارش کرنا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے، اور شفاعت کرنے والے کو اور سفارش کرنے والے کو اللہ تعالی اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں. اور جو لوگ دنیا میں غلط قسم کی سفارش کرتے ہیں تو یا کچھ